نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، جس کے آپ جانتے ہیں ہمارا ہفتہ وار درس بہار شریعت کا سلسلہ ہے. گزشتہ درس کے اندر ہم نے نبوت کے حوالے سے کچھ عقائد کو سماعت فرمایا تھا، اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ عقیدہ نمبر 8 کے اندر تحریر فرماتے ہیں، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہو اس میں جو ہم نے اتارا اپنے خاص بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ہرگز ایسا نہ کر سکو گے. فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہم کہہ دیتے کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، بس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 تھی جو آپ کی گوش گزار کی گئی. لہذا اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کافروں نے اس کے مقابلے کے جی توڑ کوششیں کی، مگر قرآن کریم کے ایک سطر کے مثل کوئی سطر بنا کر نہ لا سکے. نبراس کے اندر جو شرح عقائد کی شرح ہے، الدلائل علی نبوت خاتم الانبیاء علیہ السلام کے اندر وہ بحث کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى دَعَاهُمْ أَوَّلًا لِمُعَارَضِ جَمِيعِهِ حَيْثُ قَالَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کفار کو جو معارضے کی دعوت دی، وہ مکمل قرآن کے مثل کتاب لانے کی ان کو دعوت دی کہ اس قرآن کے مثل کوئی کتاب لے کر آؤ. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ لے آؤ اس جیسے کلام اگر تم جو ہے سچے ہو. پھر جب اس جیسے نہ لا سکے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جیسے 10 سورتیں بنا کر لے، فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کے مثل 10 سورتیں بنا کر لے آؤ. جب وہ بھی نہ کر سکے، اس سے بھی عاجز آ گئے، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فأتوا بسورۃ من مثلی، کہ اس قرآن کے مثل ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آؤ. فرماتے فعجزوا عن الکل، پس وہ ان تمام سے عاجز آ گئے، باوجود اس کے کہ وہ اس بات پر حریص تھے، وہ چاہتے تھے کہ قرآن کا مقابلہ کیا جائے، اس معارضے کا جواب دیا جائے، لیکن وہ اس کے مثل نہ لا سکے. تو قرآن اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہونے پر خود ہی ناطق ہے، اور خود ہی علی اعلان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا کتاب ہوں، اور قرآن کریم نے جو چیلنج کیا اس چیلنج کو آج تک کوئی جو ہے پورا نہ کر سکا، اور قیامت تک اس کے مثل کوئی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتا. پھر اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ اگلے کتابیں انبیاء کرام ہی کو زبانی یاد ہوتی تھی. قرآن کریم کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. روح البیان سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 49 کے تحت فرماتے ہیں کہ قول محفوظ فی الصدور من خصائص القرآن، کہ سینوں کے اندر محفوظ ہونا یہ قرآن کریم کے خصائص سے ہے. لأن من تقدم كانوا لا يقرؤون كتب إلا نظرا، اس لیے کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں وہ امت والے جب اسے پڑھا کرتے تھے تو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، وہ زبانی ان کو یاد نہیں ہوتی تھی. گزشتہ امتوں کے کتابیں فقط ان کے انبیاء ہی کو یاد ہوتی تھی. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ قمر کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے. تفسیر خازن کے اندر اس آیت کے تحت فرمایا اَيْ سَهْلَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اَيْ لِيَتَذَكَّرَا، کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا، ہے کوئی جو اس کو یاد کر لے. اور فرمایا حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے کہ یسرنا للحفظ والقراءت ولیس شیء من کتب اللہ تعالی یقرا کل ظاہر الا القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے کہ ہم نے اس قرآن کو حفظ اور پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں میں کسی اور کو یہ شرف حاصل نہ ہو سکا. یہ قرآن کریم ہی کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حفظ کرنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت والرحمن فتح رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ عجب نہیں کہ مولا عز و جل بعض نعمتیں بعض انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، اگلی امتوں میں نبی کے سوا کسی کو نہ ملتی، مگر اس امت مرحومہ کے لیے انہیں عام فرما دیا، جیسے کتاب اللہ کا حافظ ہونا کہ امم سابقہ میں خاص سے انبیاء علیہ السلام تھا. اس امت کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن کریم حفظ کے لیے آسان فرما دیا کہ 10-10 برس کے بچے اسے یاد کر لیتے ہیں، اور ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل ظاہر کہ ان کے امت کو وہ ملا جو صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو ملا کرتا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمارے لیے آسان فرما دیا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسے حفظ کر لیتے ہیں. اگلے عقیدے کے اندر تحریر فرماتی کہ قرآن عظیم کے سات قراتے ہیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہے. اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انزل القرآن على سبعة احرف لكل آية منها ظاہر و باطن. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل کیا گیا، ہر ایک آیت کا ظاہر اور باطن ہے. مرقات شرح مشکات جلد نمبر 1 کے اندر ملا علی قاری علیہ الرحمہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قال ابن حجر الجملۃ الاولی جاءت من روایت 21 صحابیا ومن ثم نص ابو عبید علی انها متواتر. فرماتے ہیں کہ جو کچھ گزرا تقریباً 21 صحابہ سے ثابت ہے، اسی وجہ سے ابو عبیدہ نے فرمایا کہ یہ متواتر ہے اذر معنی کے. اسی طریقے سے مزید صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 قراءت متواترہ اور مشہورہ ہے ان میں معاذ اللہ کئی اختلاف معنی نہیں ہے، وہ سب حق ہے. جیسے کہ فیض القدیر کے اندر اس حدیث کے تحت فرماتے کہ سبع لغات او سبعۃ اوجہ من المعانی المتفقۃ بالفاظ مختلفۃ، کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو 7 حرف پر نازل کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ 7 لغتوں پر یا 7 طریقوں سے قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اس کے معانی متفق ہے اور الفاظ کے اندر اختلاف ہے. تو قراءت متواترہ کے اندر بظاہر جو ہمیں لفظ چینج نظر آتا ہے اس میں معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، معنی کے اندر کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کو جو قرآت آسان ہو اسے پڑھے۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف فاقرأوا ما تیسر منہ، کہ یہ قرآن جو ہے وہ سات حرف پر نازل کیا گیا، تم میں سے جس کو جو آسان لگے اسے لہجے میں تلاوت کیا کرے۔ پھر صدر شریعت تحریر فرماتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرآت رائج ہو عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے، جیسے ہمارے ملک میں قرآت عاصم بروایت امام حفص، تو ہمارے ملک میں اسی قرآت کو پڑھنا چاہیے کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور معاذ اللہ یہ کلمہ کفر ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی بات کو در مختار کے اندر کتاب الصلاۃ فصل فی القرآت کے اندر یوں تحریر فرمایا، ویجوز بالروایات السبع لیکن الاولى الا یقرأ بالغریبۃ عند العوام سیانۃ لدینہ، کہ قرآن کریم وہ سات قرآت میں روایت کیا گیا لیکن اولا یہ ہے کہ اس کی تلاوت جو ہے وہ غریب لہجے میں نہ کیا جائے عوام کے سامنے، تاکہ ان کا دین محفوظ رہے۔ اب غریب لہجے سے مراد کیا ہے؟ غریب لہجے سے مراد یہ کہ جس سے عوام واقف نہ ہو، تو جس علاقے کے اندر جو قرآت رائج ہے، جس امام کی روایت پڑھی جاتی ہے، اس علاقے کے اندر اسی لہجے میں تلاوت کی جائے، اور اگر کسی اور لہجے میں تلاوت کوئی کرے تو قاری پر یہ لازم ہے کہ وہ سامعین کو بتلائے کہ میں فلاں امام کے فلاں روایت کے تحت اس کو یہ پڑھ رہا ہوں، یہ قرآت سبع میں سے ایک امام قرآت مشہورہ میں سے، تاکہ لوگ جو ہے اس سے غلط مطلب نہ لے سکے۔ دسواں عقیدہ یہ تحریر فرمایا کہ قرآن مجید نے عقلی کتابوں کے بہت سارے احکامات کو منسوخ کر دیے، یوں قرآن مجید کے بعض آیتوں نے بعض کو منسوخ کر دیا۔ اگلی آیت مثال کے طور پر گزشتہ امتوں کے اندر اسلام کے آنے سے قبل بہت سارے احکامات تھے جن کو قرآن عظیم الشان نے منسوخ کیا، مثلا تصویریں بنانا گزشتہ امتوں میں جائز تھی لیکن ہمارے اس امت پر یہ حرام کر دی گئی۔ اسی طریقے سے روزے کا طریقہ یہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد جب تک بندہ جاگ رہا ہے وہ کھا پی سکتا ہے، جیسے وہ سو گیا تو سونے کے بعد، اب اگر وہ رات میں اٹھ جائے تو اس کو کھانے پینے کا اختیار نہیں تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، تو اس وقت قرآن کریم کے آیت کریمہ نازل ہوتی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کے راتوں میں تمہارے لیے جو ہے تمہارے بیویوں کو حلال کر دیا گیا۔ تو یہ لفظ احل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ گزشتہ امتوں کے اندر یہ حرام تھا۔ اس طریقے سے قرآن کریم نے اپنے بعض آیتوں کو جو منسوخ کیا، جیسے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو پہلے حکم یہ تھا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، کہ تم میں سے جن شوہروں کا انتقال ہو جائے انہیں چاہیے کہ اپنے بیویوں کے لیے وصیت کر جائے، متاع الی الحول غیر اخراج، ایک سال تک سامان برتنے کا اور اسے گھر سے نہ نکالنے کا وہ وصیت کر جائے، کہ ایک سال تک اس کے جو ہے وارثین ان کی بیوی کو اپنے پاس ان کے گھر میں جو ہے وہ نہ نفقہ وغیرہ ادا کرتے رہے۔ پھر قرآن کریم نے اس کو منسوخ کر دیا اور دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت چار مہینے دس دن مقرر فرمائی۔ اب نسخ سے مراد کیا ہے، نسخ کا مطلب کیا ہے؟ صدر شریعہ بدر طریقہ خود ہی اس کو واضح فرماتے ارشاد فرماتے، نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر ظاہر یہ نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلا وقت تک کے لیے، جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے، جس سے بازار یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتلایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعد لوگوں نے باطل ہونا جو ہے بتلائے ہیں، صدر الشریعہ فرماتے ہیں یہ بہت سخت بات ہے، احکام الہیہ سب کے سب حق ہے وہاں باطل کو رسائی کہا تو اس قسم کے الفاظ وہاں نہیں بولنے چاہیے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے المعتقد المنتقد کے اندر ارشاد فرمایا والمطلق یکون فی علم اللہ تعالی مؤبدا او مقیدا, کہ جس حکم کو اللہ تبارک و تعالی مطلق ذکر کرے تو اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے یا ایک خاص مقررہ وقت تک وہ مقید ہوتا ہے. وہذا الاخیر هو الذی یأتیہ النسخ, یہ آخری کہ جو حکم مطلق بیان کیا جائے اور اللہ کے علم میں وہ حکم مقید ہوتا ہے ایک خاص وقت تک ہوتا ہے. فرماتے جب وہ وقت آ جائے یأتیہ النسخ تو اس کو نسخ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. فیظن ان الحکم تبدل, تو بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ حکم بدل گیا. لأن المطلق يكون ظاهر التعبير حتى سبق الى بعض الخواطر ان النسخ رفع الحكم, فرماتے ہیں نسخ مطلق حکم کا ظاہر ایسا لگ رہا ہے گویا یہ حکم ہمیشگی کے لیے, لیکن جب اس پر دوسرا حکم آ جاتا ہے اور اس کے وقت کے ختم ہونے کو بتایا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکم کو اٹھا دیا گیا. وانما هو بيان مدتي عندنا وعند المحققين, حالانکہ حقیقت میں یہ اس حکم کے وقت کے اختتام کو بیان کرنا ہے کہ یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا اب یہ حکم ختم ہو گیا. اسی طریقے سے مزید تعریف فرماتے ہیں کہ نسخ یہی معنی ہے کہ اگلے حکم کی مدت پوری ہو چکی, یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ اب تک اس حکم کا مدت یہی تک تھا اب اس کا وقت ختم ہو گیا اب دوسرا حکم آ گیا اب جو ہے یہ حکم جاری رہے گا. اگلا عقیدہ تحریر فرماتے کہ قرآن کریم کے بعض باتیں محکم ہیں جو ہمارے سمجھ میں آتی ہیں اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا, متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی جستجو وہی کرتا ہے جس کی دل میں کجی ہو, جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب, وہ اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب کو نازل فرمایا, منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, جن میں سے بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے, واخر متشابہات اور دیگر متشابہ ہیں, فاما الذین فی قلوبہم زیغ جن کے دلوں میں کجی ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویل, تو وہ پیچھے پڑتے ہیں ان آیتوں کے جو متشابہ ہیں اور وہ جو ہے چاہتے ہیں فتنے کو اور اس میں تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تأویل الا اللہ, اور اس کے تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی, اور جو علم کے اندر راسخ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, کل من عند اللہ عند ربنا, ان تمام پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہیں, وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے آیات کی دو قسمیں ہیں, ایک محکمات ہے اور ایک متشابہات ہے. محکمات تو ہے کہ جس کا معنی ظاہر ہو اور ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور متشابہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز اور نیاز کی باتیں ہوا کرتی ہے. اب یہاں جو صدر الشریعہ بدو طریقہ نے تحریر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اس کو جانتے ہیں, اس پر طریق کیا ہے؟ دور الانوار جو فقہ حنفی کی اصول کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 97 پر تحریر فرمایا کہ المراد بالمتشابہ حق و ان لم نعلمہ قبل یوم القیامہ, کہ متشابہ اس سے مراد یہ کہ وہ حق ہے اگرچہ قیامت تک ہم اس کو نہ جان سکے. وَأَمَّا بَعْدَ الْقِيَامَةِ فَيَسِيرُ مَكْشُوفًا لِكُلِّ أَحَدٍ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى, کہ قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے مراد کو کھول دے گا اور سب اس کو جان لیں گے. وَهَذَا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ, یہ امت کے بارے میں. وَأَمَّا فِي حَقِّ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَانَ مَعْلُومًا, اور رہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں متشابہ کا حکم, تو حضور کو متشابہات معلوم ہے. وَإِلَّا تَبَتَّلَ فَعَدَ التَّخَاطُبِ وَيَسِيرُ التَّخَاطُبُ بِالْمُهْمَلِ كَالتَّكَلُّمِ بِالزَّنْجِيرِ مَعَ الْعَرَبِيِّ, فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متشابہات کو نہ جانے تو اس سے خرابی کی لازم آئے گی کہ خطاب جو اللہ تبارک و تعالی سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہا ہے یہ خطاب باطل ہو جائے گا اور یہ گویا محمل الفاظ کے ساتھ کلام کرنا ہوگا. جیسے کہ ایک عجمی شخص سے عربی شخص کلام کرے تو عجمی شخص کے کلام کو کیا سمجھے, اس کو کیا فائدہ پہنچے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب اپنے محبوب کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے وہ متشابہات کو جانتے ہیں, یہی آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے شرح اسامی کے اندر بھی اسی بات کو واضح کیا گیا, وہ حکم توقع فی ابدا, کہ متشابہ کا حکم امت کے حق میں یہ ہے کہ ہمیشہ اس میں توقف کیا جائے گا. رہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ, فرماتے ہیں لأن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یعلم المتشابہات کما سر رہا به فخر الاسلام فی اصولہ, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متشابہات کو جانتے تھے, جیسے کہ فخر الاسلام نے اپنی کتاب اصول بدوی کے اندر جو ہے اس کی تصریح کی ہے. اگلا عقیدہ نبوت وحی کے حوالے سے ہے, فرماتے کہ وحی نبوت یہ انبیاء کرام کے لیے خاص ہے, جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے. المعتقد المنتقد کے اندر تحریر فرمائے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں, ان میں جو وحی نبوت ہے اس کے متعلق فرماتے ویختص بالانبیاء دون غیرہم, کہ وحی نبوت یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے, انبیاء کے علاوہ کسی اور کو وحی نبوت حاصل نہیں ہو سکتی. اور شفا کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ جو غیر نبی کے لیے وحی کو مانے جو کہنا کہ وہ کافر ہے, اس کے متعلق شفا کے اندر تحریر فرمایا من ادعى النبوة لنفسه او جوز اكتسابه والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها كالفلاسفة وغلاد المتصوفة, فرمایا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ اپنے لیے کرے یا اس کے اکتساب کو جائز جانے یا وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس کا قلب اتنا صاف ہو گیا کہ اس نبوت کے مرتبے پر وہ پہنچ گیا, جیسے کہ بعض فلاسفہ اور غلیظ قسم کے متصوف اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں, یا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ ان من ادعى منهم ان یوحى الیہ, ان کی طرف وحی کی جاتی ہے, وہ علم یدعو النبوۃ, اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ تو نہ کرتا ہو فقط اتنی سی دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے, تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں آسمان پر چڑھا, میں جنت میں داخل ہو گیا اور وہاں کے پھل میں نے کھائے, وہاں میں نے غور اور غلمان سے ملاقات کی, فرمایا فہا اولائے کلہم کفار مکذبون للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس جیسے عقائد رکھنے والے وہ سب کے سب کافر ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں, اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ انہ خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے, اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں ہے, جیسے کہ قرآن کریم کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خواب کا ذکر موجود, کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے 11 ستاروں چاند اور سورج کو دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کانت رؤیا الانبیاء وحیا, کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوا کرتے وہی ہوا کرتے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو دکھلایا گیا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے اور آپ نے پھر عملاً اس کو کر دکھایا, تو یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کرام کے جو خوابیں ہوا کرتی ہے وہ بھی وحی الہی ہوا کرتی ہے. ولی کے دل میں بس اوقات سوکھتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء کی جاتی ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے, اور وحی شیطانی کے القاء من جانب شیطان ہوتی ہے, یہ کاہن ساحر اور دیگر کفار اور فساق کے لیے ہوا کرتی ہے, جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْدٍ إِلَى بَعْدٍ زُحْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا, کہ اسی طریقے سے ہم نے بنا دیا ہر نبی کے دشمن شیطانوں میں سے انسان اور جنات, جو بعض بعض کی طرف وحی کرتے ہیں ایسی باتوں کی جو باطل ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا حل انبی حکم علامن تنظر الشیاطین, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ شیطان کن پر نازل ہوتا ہے, تنزل علی کل افاق نصیب, وہ نازل ہوتا ہے ہر اس جو ہے بےہودہ بکنے والے گناہگار پر. اس آیت کی تفسیر میں جو ہے حضرت قتادہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ کل افاق اثیم سے مراد ہم الکہنت تسترق الجن السمع, یہ کاہن لوگ ہیں کہ جنات بات کو چرا کر اس کے پاس لاتے ہیں اور پھر اس کی طرف جو ہے وہ اس باتوں کے ساتھ اور ملا کر لوگوں کی طرف اس کو بڑھاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کے تحت نقل فرمایا وہو الفاجر فی افعالہ, کہ یہ فاجر شخص جو اپنے افعال کے اندر فاجر ہو, فہذا هو الذی تنزل علیہ الشیاطین من الکہان وما جرى مجراهم من الکذبۃ الفسقۃ, فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر شیطان نازل ہوتا ہے, یہ کاہن ہے, فاسق اور فاجر اور گنہگار ہے اور جادوگر ہے, جن کی طرف جو ہے شیطان نازل ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے خبریں دیتے ہیں. اللہ جل و جلال کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ باطل عقائد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.